نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن
من يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي آمین یا رب العالمین. محترم حضرات اور معزز خواتین، فرحان کلب کے زیر اہتمام اس ماہانہ درس قرآن میں آج سلسلے وار منتخب نصاب کے درس سے ہٹ کر ایک اہم موضوع پر گفتگو ہوگی. کتابچہ آپ کی خدمت میں پیش کر دیا گیا ہے اس موضوع پر، مسجد اقصی کی تاریخی اہمیت. جون 1967 میں مسجد اقصی مسلمانوں سے یہود نے چھین لی تھی، اور اب اگلے مہینے یہودیوں کے اس غاصبانہ قبضے کو 40 برس مکمل ہونے کو آ رہے ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ تقریباً 2 ماہ پہلے مسجد کے گرد کھدائی کا عمل شروع کیا گیا تھا اور وہ عمل زور و شور جاری ہے. اور پچھلے دنوں ایک فلسطینی وزیر کا یہ بیان میڈیا میں آ چکا ہے کہ اگر خدا نہ خواستہ کوئی زلزلہ آیا یا مصنوعی طور پر کوئی زلزلہ لانے کی انہوں نے کوشش کی تو خطرہ یہ ہے کہ کھدائی اس حد تک ہو چکی ہے کہ مسجد شہید ہو جائے گی. بہرحال اس مسجد کے حوالے سے جو ایک ہماری ذمہ داری ہے اس سے آگہی کے لیے آج یہ موضوع رکھا گیا ہے، اور الحمدللہ کے قرآن اور حدیث کے حوالے سے ایک پوری مدلل اور مربوط گفتگو آج آپ کے سامنے آئے گی، اور اللہ تعالی ہمیں اس چیز کو اور سے اور آگے پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے، تاکہ جن کے پاس بھی اختیار ہے اللہ تعالی کرے کہ وہ اس مسجد کی اہمیت کو سمجھیں اور اس کے حوالے سے جو بھی کردار وہ ادا کر سکتے ہیں کریں. موسم آج بہت شدید ہے، اس کے باوجود الحمدللہ کے اللہ وبلہ آخرہ میں کر رہا تھا کہ آج موسم انتہائی شدید ہے، اس کے باوجود الحمدللہ کے آپ سب یہاں پر حاضر ہوئے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی حاضری قبول فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں زیادہ سے زیادہ اپنے دین کی خاطر قربانیاں دے کر اپنے توچا آخر بنانے کی توفیق عطا فرمائے. مسجد اقصی کے حوالے سے ایک غلط فہمی جو کہ اکثر و بیشتر بہت زیادہ ہمارے بیان میں یا تحریر میں آ جاتی ہے، وہ یہ ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ مسجد اقصی قبلہ اول ہے اور مسجد حرام کی قبلہ ثانی ہے. یہ بات درست نہیں ہے. خود قرآن مجید سے بھی یہ بات ثابت ہے کہ قبلہ اول مسجد حرام ہی ہے، خانہ کعبہ ہی ہے، اور اس کے بعد اب قیامت تک کے لیے مسجد حرام ہی قبلہ رہے گی. البتہ درمیان میں مسلمانوں کی آزمائش کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کچھ عرصے کے لیے مسجد اقصی کو بھی قبلے کا درجہ عطا فرمایا تھا، لیکن قبلہ اول یہ مسجد حرام یا خانہ کعبہ ہے. قرآن مجید میں اس کا ذکر آیا ہے سورہ آل عمران میں آیت نمبر 96 میں، انا اول بیت وضع للناس للذی ببکہ، فرمایا کہ پہلا گھر جو لوگوں کی عبادت کے لیے مقرر کیا گیا وہ شہر مکہ میں ہے. تو یہاں پہ لفظ اول خود اللہ نے استعمال فرمایا. بخاری شریف کی حدیث اس میں اللہ کے رسول ارشاد فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, راوی ہیں حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ, عن ابی ذر, حضرت ابی ذر یعنی غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے, قال قلت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, وہ کہتے ہیں کہ میں نے عرض کی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, ایو مسجد بوزع اولا, یہ بتائیے کہ سب سے پہلے کون سی مسجد بنائی گئی. قال المسجد الحرام, آپ نے فرمایا کہ سب سے پہلے مسجد حرام بنائی گئی. قلت, میں نے اس کے بعد آپ سے پوچھا, ثم ای, اس کے بعد کون سی مسجد بنائی گئی. قال ثم المسجد الاقصى, آپ نے فرمایا کہ اس کے بعد مسجد اقصی بنائی گئی. قلت کم کانا بینہما, میں نے پوچھا کہ ان دونوں کے درمیان کتنا تاریخی فصل ہے, یعنی مسجد حرام کے کتنے عرصے بعد مسجد اقصی بنائی گئی. قال اربعون, تو آپ نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم 40 برس کے بعد. ثم قال, لیکن پھر آپ نے فرمایا کہ ایک بہت بڑی نعمت اللہ نے اس امت پر کی ہے, ٹھیک ہے ایک مسجد حرام ہے ایک مسجد اقصی ہے, لیکن ایک بہت بڑی نعمت اللہ نے اس امت پر کی ہے, وہ کیا ہے. فرمایا ہے سما ادرکت کا صلاح, جہاں کہیں پر بھی تمہیں نماز کا وقت مل جائے, یعنی جب بھی تم کہیں پر بھی زمین کے کسی حصے میں ہو اور وہاں پر نماز کا وقت آ جائے اور تمہیں نماز کا موقع مل جائے, تصلی, تو تم وہی نماز پڑھ لو. والارض لك مسجد, اس لیے کہ پوری زمین تمہارے لیے مسجد ہے, جب تم جا چاہو. ظاہری طور پر صرف دیکھا جائے گا, وہاں پر کوئی نجاست تو نہیں, اگر ظاہری طور پر زمین پاک ہے تو وہ پوری زمین مسجد ہے. اور یہ میں نے اس لیے عرض کیا کہ بہت بڑی نعمت ہے کہ بندہ جہاں چاہے اللہ تبارک و تعالیٰ سے نماز کے ذریعے سے ہم کلام ہو سکتا ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے مناجات پیش کر سکتا ہے, اپنی دعائیں کر سکتا ہے, کسی واسطے وسیلے کی کسی خاص جگہ جانے کی ضرورت نہیں. لیکن جہاں تک خاص طور پر مساجد کی تعمیر کا تعلق ہے, تو پہلے مسجد حرام بنی ہے, اس کے بعد مسجد اقصی, اور آپ نے فرمایا کہ دونوں کے درمیان 40 برس کا فصل ہے. نسائی شریف میں جب یہ حدیث بیان ہوئی تو امام السنتی رحمۃ اللہ علیہ نے وہاں پر اس حدیث کی وضاحت میں ایک نقطہ لکھا ہے کہ اس حدیث میں جو مسجد حرام اور مسجد اقصی کی تعمیر کا ذکر ہے, وہ لکھتے ہیں کہ اس سے مراد مسجد حرام کی وہ تعمیر نہیں جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ذریعے سے ہوئی, اور نہ مسجد اقصی کی وہ تعمیر کہ جو حضرت سلیمان علیہ السلام کے ذریعے سے ہوئی, اس لیے کہ ان دونوں تعمیرات کے درمیان تو بڑا فصل ہے, بلکہ یہاں ان تعمیرات سے قبل کی تعمیرات کا ذکر ہے. یعنی پہلی مرتبہ جب یہ مساجد بنائی گئی ہیں, وہ آگے چل کر وضاحت ہوگی کہ حضرت آدم علیہ السلام نے بنائی ہے. مسجد حرام بھی انہوں نے بنائی تھی, مسجد اقصی بھی انہوں نے بنائی تھی, اور ان دونوں کے درمیان مدت اور فصل وہ 40 سال تھی. حضرت آدم علیہ السلام نے جب مسجد حرام بنائی, اس کا ذکر امام بہقی رحمۃ اللہ علیہ ایک حدیث میں اس طرح سے لے کر آئے ہیں کہ بعث اللہ جبریل الی آدم و حوا, اللہ تعالیٰ نے جبریل علیہ السلام کو حضرت آدم علیہ السلام اور اما حوا سلام علیہ کے پاس بھیجا, فامرہما, اور پھر ان دونوں کو انہوں نے حکم دیا, لبناء الکعبہ, کہ وہ کعبے کی تعمیر کریں. فبناہ آدم, تو پھر آدم علیہ السلام نے کعبے کی تعمیر کی. ثم امر بالطواف بہ, اور پھر ان کو حکم دیا کہ وہ اس کعبے کا طواف کریں. وقیل لہ, اور پھر آدم علیہ السلام سے یہ بات کہہ دی گئی, انت اول الناس, کہ آدم تم لوگوں میں سب سے پہلے ہو, یعنی اے آدم تم سب سے پہلے انسان ہو. وہاں اول بیت موضع للناس, اور یہ کعبہ یہ پہلا گھر ہے جو لوگوں کی عبادت کے لیے مقرر کیا گیا. اور اس کے بعد مشہور تاریخ دان ہیں حضرت ابن حشام, انہوں نے اپنی کتاب التیجان میں نقل کیا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام نے جب بیت اللہ کو تعمیر کیا تو اللہ تبارک و تعالی نے ان کو حکم دیا کہ بیت المقدس کی طرف جائیں اور اس کی بنیاد رکھیں, تو انہوں نے جا کر اس کو تعمیر کیا. تو اولاً یہ دونوں مساجد یعنی مسجد حرام مکہ میں, مسجد اقصی بیت المقدس میں, ان کی تعمیرات حضرت آدم علیہ السلام کے ہاتھوں ہوئیں. یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان دونوں سرزمینوں کو بہت تقدس دیا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ جس کو چاہے فضیلت دے, اس نے رسولوں میں سے بعض رسولوں کو فضیلت دی, اس نے انسانوں میں سے بعض انسانوں کو فضیلت دی, دنوں میں سے جمعے کے دن کو فضیلت دے دی, مہینوں میں سے رمضان کے مہینے کو فضیلت دے دی, راتوں میں سے شب قدر کو فضیلت دے دی. تو اللہ تبارک و تعالیٰ بادشاہ ہے, جس چیز کو چاہے اہمیت دے. اسی طرح سے خطہ ارضی کے اعتبار سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے خانہ کعبہ سے متصل سرزمین کو بھی اہمیت دی اور مسجد اقصی سے متصل سرزمین کو بھی برکت دی. قرآن پاک میں ان دونوں مقامات کی فضیلت میں کئی آیتیں ہیں, یہاں پر چار آیتیں ہیں دونوں مقامات کی فضیلت کے لیے نقل کر دی گئی ہیں. مسجد حرام کی فضیلت کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ بیان فرماتے ہیں سورہ مائدہ آیت 97 میں کہ جعل اللہ الکعبۃ البیت الحرام قیاما للناس, بنایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے کعبے کو حرمت والا گھر یعنی محترم گھر, وہ گھر کے جس کا احترام کرنا چاہیے, قیاما للناس, اور اسے بنا دیا لوگوں کی بقا کا ذریعہ. حدیث میں آتا ہے کہ جب قیامت آئے گی اور اللہ تعالیٰ اس کائنات کی نصاب لپیٹنے کا فیصلہ کریں گے تو سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ کعبے کو اٹھا لیں گے, اس کے بعد اس زمین کے اوپر قیامت آئے گی. بہت پیارے الفاظ ہیں علامہ اقبال کے کہ دنیا کے بت قدوں میں پہلا وہ گھر خدا کا, ہم اس کے پاس پاسباں ہیں, وہ ہے پاسباں ہمارا, یعنی ہماری ذمہ داری ہے کہ اللہ کے اس گھر کی حفاظت کریں, اور وہ اللہ تعالیٰ کا گھر ہمارا محافظ ہے جب تک وہ قائم ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ دنیا قائم رہے گی, جب کعبہ اٹھایا جائے گا اس کے بعد اللہ تعالیٰ اس زمین کو کوٹ کوٹ کے برابر کر دیں گے, اذا دکت الارض دکن دکا. تو یہ خانہ کعبہ اللہ نے اسے محترم گھر بنایا اور یہ لوگوں کی بقا کا ذریعہ. دوسرا مقام ابھی اس آیت کا ایک حصہ ہم نے پہلے پڑھا, ذرا پوری آیت پڑھ لیتے ہیں, سورہ آل عمران کی آیت 96 اور 97, ان اول بیت موضع للناس للذی ببکہ, بے شک پہلا گھر جو لوگوں کی عبادت کے لیے مقرر کیا گیا وہ شہر مکہ میں ہے یعنی خانہ کعبہ, مبارکم و ہدل للعالمین, وہ بڑی برکتوں والا ہے اور اس میں تمام جہان والوں کے لیے ہدایت کا سامان ہے. برکت کا عالم یہ ہے کہ ابھی آگے چل کے ہم پڑھیں گے کہ ایک نماز اگر وہاں پڑھی جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ 100,000 نمازوں کے برابر اجر دیتا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں وہاں جانے کی بھی اور اس کے بعد وہاں پر نمازیں پڑھنے کی بھی اور ان نمازوں کو یہ مقام دینے کی بھی توفیق عطا فرمائے. پھر فرمایا کہ ہے آیات بینات, مزید فرمایا کہ اس میں تمام جہان والوں کے لیے ہدایت کا سامان ہے. بلا شبہ خانہ کعبہ پر پہلی نظر پڑتے ہی انسان کی کیفیات بدل جاتی ہیں, اور جب انسان وہاں سے واپس آتا ہے تو پھر بھی کافی عرصے تک اس گھر کی ایک نورانیت, اس کے اثرات انسان کے عمل پر, انسان کی صورت و کردار پر نظر آتے ہیں. یہ الگ بات ہے کہ رفتہ رفتہ پھر ہمارا ماحول اور شیطانی قوتیں وہ اثر انداز ہو جائیں, ورنہ یہ ہے کہ اس گھر میں تمام جہان والوں کے لیے ہدایت کا سامان ہے. فی ہے آیات بینات, اور اس گھر میں بڑی واضح نشانیاں ہیں. مقام ابراہیم, ابراہیم علیہ السلام کے کھڑے ہونے کی جگہ بھی ہے, وہ پتھر بھی ہے کہ جس پر کھڑے ہو کر آپ نے اس کعبہ کو دوبارہ تعمیر فرمایا تھا. ومن دخلہ کان آمنا, اور جو کوئی بھی اس گھر میں داخل ہو گیا وہ تو امن میں آ گیا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس گھر کے گرد پوری حدود حرم مقرر کر دی, یہاں پر کہ ہر قسم کا جنگ و جدال وہ منع ہے. وللہ علی الناس حج البیت من استطاع الیہ سبیلا, اور لوگوں پر لازم ہے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے اس گھر کا حج کریں جو بھی وہاں تک جانے کی استطاعت رکھتا ہو. مراد یہ کہ اس کے پاس اتنا سرمایہ ہو کہ سفر کے بھی اور وہاں پر رہائش کے بھی اخراجات پورے کر لے, اور اتنا سرمایہ ہو کہ پیچھے گھر والوں کی بھی ضروریات پوری ہو سکیں, اسے اللہ نے صحت بھی دی ہو, راستے میں امن و امان بھی ہو, اگر خاتون ہے تو اس کے ساتھ محرم بھی ہو. اگر یہ شرائط پوری ہو رہی ہیں تو پھر اس پر لازم ہے کہ وہ اللہ کی خاطر, اللہ کی رضا کے لیے اللہ کے گھر کا حج کرے. ومن کفرا, اور جس کسی نے کفر کیا، مراد یہ ہے کہ باوجود استطاعت کے اس نے حج نہ کیا، فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ، تو بے شک اللہ تعالیٰ تمام جہان والوں سے غنی ہے، اسے کسی کے حج، کسی کے عمرے، کسی کی عبادت کی قطن ضرورت نہیں ہے. اس کے بعد تیسرا مقام کہ جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس خانہ کعبہ کی اور اس کے ساتھ ملک سرزمین کی عظمت بتائی، وہ اس جالن المصابت الناس وامنا، اور یاد کرو جب کہ ہم نے اپنے اس گھر کو بنا دیا لوگوں کے لیے بار بار لوٹنے کی جگہ. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسی کشش رکھی اپنے اس گھر میں کہ بار بار وہاں پر جانے کو جی چاہتا ہے آدمی، کثیر سرمایہ صرف کر کے، وقت فارغ کر کے، اور چاہتا ہے کہ میں بار بار اللہ تعالیٰ کے اس گھر میں جاؤں. وَاتَّخِذُوا وَآمَنَ، اور اسے امن کا گہوارہ بنایا. وَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ ابراہیم مُصَلَّى، اور اللہ نے فرمایا کہ جو مقام ابراہیم ہے اسے نماز پڑھنے کی جگہ بنا لو. تو آپ کے بعد دو رکعت نفل وہ اسی مقام ابراہیم کے پاس پڑھے جاتے ہیں. وَأَهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ، اور ہم نے عہد لیا ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام سے، ان تَطَهِّرَا بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ، کہ تم دونوں میرے اس گھر کو پاک رکھو، طواف کرنے والوں کے لیے اور اعتکاف کرنے والوں کے لیے، رکوع کرنے والوں کے لیے اور سجدے کرنے والوں کے لیے. ظاہری بھی پاکی ہو، ظاہری اعتبار سے وہاں پر نجاست نہ ہو، اور مانوی اعتبار سے اس گھر کو پاک رکھو شرک سے اور بدعت سے. پھر چوتھا مقام، وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ، اور یاد کرو جب کہ ہم نے ابراہیم علیہ السلام کے لیے اس گھر کو آباد کیا، خانہ کعبہ کو آباد کیا، اور انہیں ہدایت دی، اللہ تشرک بھی شیئا، کہ میرے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو. وطہر بیتی للطائفین والقائمین والرکع السجود، اور میرے گھر کو پاک رکھو طواف کرنے والوں کے لیے، قیام کرنے والوں کے لیے، رکوع کرنے والوں کے لیے، سجدے کرنے والوں کے لیے. پھر اس کے بعد مسجد اقصا اور اس سے ملک سرزمین کی عظمت، یہ بھی قرآن پاک میں بار بار بیان ہوئی، چار مقامات یہاں پر دیے گئے ہیں. فرمایا سورہ مائدہ آیت 21 میں حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو یہ خوشخبری سنا رہے ہیں کہ یا قوم ادخلوا الارض المقدسۃ التی کتب اللہ لکم، اے میری قوم کے لوگوں، اس ارض مقدس میں، گویا فلسطین کی سرزمین کو ارض مقدس قرار دیا جا رہا، تقدس والی سرزمین ہے، اے میری قوم کے لوگوں داخل ہو جاؤ اس ارض مقدس میں. اللہ کی کتب اللہ لکم، خوشخبری دی کہ یہ اللہ نے تمہارے لیے لکھ دی ہے، تمہیں اس پر فتح حاصل ہوگی. ولا ترتدوا علی ادبارکم، اور دیکھنا اپنی پیٹھوں پر پھر نہ جانا، یعنی پیٹھ نہ پھر لینا اس حکم سے. فتنقلبوا خاسرین، ورنہ تم پھر پلٹ کر ہو جاؤ گے خسارہ پانے والے. اسی طرح سورہ انبیاء آیت 81 میں ارشاد ہوا، بلے سلیمان الریحا آسفتن، اور سلیمان علیہ السلام کے قابو میں اللہ تعالیٰ نے کر دی تیز ہوا، تجریب امرہی، وہ ہوا ان کے حکم سے چلتی تھی، الی الارض التی بارکنا فیہا، اس سرزمین کی طرف، یعنی سرزمین فلسطین کی طرف، اللہ فرما رہے ہیں جس میں ہم نے برکتیں رکھی تھی، اس زمین کو ہم نے برکتیں دی ہیں. وکنا بکل شیئن عالمین، اور ہم ہر چیز کا علم رکھنے والے ہیں. سورہ اعراف میں فرمایا آیت 137 میں، وَأَوْرَثْنَا الْقَوْمَ الَّذِينَ كَانُوا يُسْتَضْعَفُونَ مَشَارِقَ الْأَرْضِ وَمَغَارِبَهَا الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا، اور ہم نے اس قوم کو جس کو کہ زمین کے اندر مغلوب کر دیا گیا تھا، دبا دیا گیا تھا، وارث بنا دیا اس سرزمین کے مشرق اور مغرب کا، کہ جس میں ہم نے برکت رکھی تھی، فرعون کے چنگل سے انہیں آزاد کرایا، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فلسطین کی سرزمین پر انہیں قبضہ عطا فرمایا، اور وہاں پر حضرت طالوت کی حکومت رہی، پھر حضرت داؤد علیہ السلام کی خلافت رہی، پھر حضرت سلیمان علیہ السلام کی خلافت رہی. آگے وہ تفصیل انشاءاللہ ہمارے سامنے آئے گی. اسی طریقے پر چوتھا مقام سورہ سبا میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، آیت نمبر 18 میں، وجعلنا بینہم وبین القرى التي بارکنا فیہا قرى ظاہرۃ وقدرنا فیہا السیر، اور ہم نے ان کے درمیان اور ان بستیوں کے درمیان کے جن میں ہم نے برکت رکھی تھی، ہم نے کچھ سامنے نظر آنے والی بستیاں یا دیہات بنا دیے، اور ہم نے ان کے لیے سفر کی منزلیں طے کر دی. یہ قوم سبا آباد تھی یمن میں، یمن جزیرہ نما عرب کا بالکل جنوبی حصہ ہے، اور یہ ارض مقدس یہ شمالی حصہ ہے. قوم سبا تجارت کرتی تھی، تجارتی سامان لے کر یمن سے چلتے تھے فلسطین تک. تو اللہ فرما رہا ہے کہ ہم نے قوم سبا کے درمیان، یہ یمن کے درمیان اور ان بستیوں کے درمیان کہ جن میں ہم نے برکت رکھی تھی، ہم نے درمیان کئی بستیاں قائم کر دی تھیں تاکہ سفر میں دشواری نہ ہو. جب سفر کرنے چلے تو ہر کچھ فاصلے پر کو بستی کو آبادی آ جائے، جہاں سے وہ ضروریات حاصل کر سکیں، پانی حاصل کر سکیں، غذا حاصل کر سکیں. لہذا کچھ سفر کی لمبی لمبی مشقتیں برداشت نہ کرنی پڑے. اور ہم نے باقاعدہ سفر کے حوالے سے منازل طے کر دی. اس آیت مبارکہ کے لفظ القرآن سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ برکت صرف فلسطین کی سرزمین میں نہیں رکھی گئی، بلکہ ان تمام بستیوں میں رکھی گئی جو اس سرزمین سے ملک تھی. یعنی قرآن یہ قریا کی جمع آیا ہے، تو گویا ان تمام بستیوں میں برکت تھی جو اس سرزمین کے ساتھ ملک تھی. تو یہ بات اب تک ہمارے سامنے یہ آئی کہ مسجد حرام کو بھی بنایا آدم علیہ السلام نے، مسجد اقصی کو بھی بنایا آدم علیہ السلام نے، اور اس کے بعد اللہ نے شروع ہی سے ان دونوں مساجد کے گرد جو بھی سرزمین ہے اس کی اللہ نے حرمت قائم کر دی، اللہ تعالیٰ نے اس کو تقدس دے دیا. اسی تقدس کی وجہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے دونوں مقامات کو دعوت توحید کے مراکز بنائے. اپنے ایک بیٹے اسماعیل علیہ السلام کو مسجد حرام کے پاس آباد کیا، دوسرے بیٹے اسحاق علیہ السلام کو مسجد اقصی کے پاس ارض مقدس میں آباد کیا. اللہ تبارک و تعالی نے ابراہیم علیہ السلام کو جبکہ ان کی قوم ان کی جان کی دشمن ہوئی عراق میں، تو ہجرت کرا کے اللہ تعالی پہلے ان کو لے کر آئے اس ارض مقدس یعنی فلسطین میں. ارشاد باری تعالی ہے وَنَجَّيْنَاهُ وَلُوطًا إِلَى الْأَرْضِ الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا لِلْعَالَمِينَ، اور ہم نے نجات دی، بچایا ابراہیم علیہ السلام کو بھی اور لوط علیہ السلام کو بھی اس سرزمین کی طرف کے جس میں ہم نے تمام جہان والوں کے لیے برکتیں رکھی ہیں. یہاں المفسرین نے ایک بڑی اہم بات بیان کی ہے کہ اس آیت مبارکہ میں وارد لفظ العالمین سے واضح ہوتا ہے کہ سرزمین فلسطین کی برکات تمام جہان والوں کے لیے ہے. یہودیوں کا یہ خیال باطل ہے کہ اس سرزمین کی برکات صرف انہیں کے استفادے کے لیے ہے، بلکہ اس میں برکات تمام انسانوں کے لیے ہے، تمام جہان والوں کے لیے ہے. ہجرت کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے توحید کا ایک مرکز اس سرزمین کو بنایا. ان کے چھوٹے صاحبزادے حضرت اسحاق علیہ السلام، پھر پوتے حضرت یعقوب علیہ السلام کا مسکن یہی مقدس سرزمین رہی، اور اپنے بڑے صاحبزادے اسماعیل علیہ السلام کو انہوں نے جا کر آباد کیا مسجد حرام کے پاس. سورہ ابراہیم میں الفاظ آتے ہیں، ابراہیم علیہ السلام نے بڑھاپے کے عالم میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے جو دعائیں کی ہیں وہ سورہ ابراہیم کے چھٹے رکوع میں ہیں، بہت ایمان افروز مقام ہے. اسی میں ابراہیم علیہ السلام رب کریم کے سامنے عرض کرتے ہیں ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم، اے ہمارے رب بے شک میں نے آباد کیا اپنی اولاد میں سے کچھ کو یعنی ایک شاخ کو ایک ایسی سرزمین میں جو بنجر تھی تیرے محترم گھر کے پاس. جیسے میں نے عرض کیا وہ گھر پہلے سے موجود تھا، اس کو آدم علیہ السلام بنایا تھا، ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے حکم دیا اور وہاں جا کر آپ نے اسماعیل علیہ السلام کو چھوڑا، ان کی والدہ حضرت حاجرہ کو چھوڑا، اور اس کے بعد رفتہ رفتہ وہاں پر ایک پورا قبیلہ قریش وجود میں آ گیا. ابراہیم علیہ السلام کا زمانہ یہ ایک اندازے کے مطابق، وہ کہ اس میں کچھ لوگوں کے اختلافات بھی ہیں، ایک اندازہ یہ ہے کہ آپ کا زمانہ 1861 قبل مسیح کا ہے. 1861 قبل مسیح میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ پر نبوت کا ظہور فرمایا. آپ نے پھر مسجد حرام جو کہ پہلے سے بنی ہوئی تھی لیکن وقت کے ساتھ ساتھ اس کی دیواریں منہدم ہو گئی تھیں، آپ نے انہی بنیادوں پر دوبارہ اس مسجد حرام کی تعمیر کی. الفاظ آتے ہیں سورہ بقرہ آیت 127 میں وَإِذْ يَرْفَعُ، نوٹ کیجئے، جب ابراہیم علیہ السلام اٹھا رہے تھے، یعنی بنیاد پہلے سے موجود تھی، پہلی مرتبہ یہ تعمیر نہیں ہو رہی بلکہ پھر سے اس کی دیواروں کو اٹھا رہے ہیں. وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلَ، اور یاد کرو جب اٹھا رہے تھے ابراہیم علیہ السلام بنیادیں اللہ کے گھر کی اور ان کے ساتھ حضرت اسماعیل علیہ السلام. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس گھر کو پھر سے تعمیر کیا اور اس کے بعد اس گھر میں عبادت کا سلسلہ دوبارہ جاری کیا. ابراہیم علیہ السلام کے بعد تمام انبیاء اکرام بشمول بنی اسرائیل کے انبیاء کا قبلہ بھی مسجد حرام رہا اور وہ اسی کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے رہے. حضرت سلیمان علیہ السلام جن کا ذکر بعد میں بھی آئے گا, جن کا زمانہ کو 965 قبل مسیح کا ہے, انہوں نے بیت المقدس میں مسجد اقصا کو دوبارہ انہوں نے تعمیر کیا اور یہود نے اپنی مرضی سے پھر اس مسجد اقصا کو قبلہ بنا دیا, اس میں کوئی اللہ کا حکم شامل نہیں تھا. ورنہ یہ ہے کہ تمام انبیاء اکرام کا قبلہ یہ خانہ کعبہ ہے. اس حوالے سے نوٹ کیجئے, ابراہیم علیہ السلام نے جب بیت اللہ کی تعمیر کر لی تو اللہ تعالیٰ نے انہیں پھر یہاں پر حج کی عبادت کو جاری کرنے کا حکم دیا. اللہ نے فرمایا, اے ابراہیم وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ, اے ابراہیم تمام لوگوں کو حج کے لیے بلاؤ. تمام لوگوں میں حضرات انبیاء بھی شامل ہیں, بنی اسرائیل کے لوگ بھی شامل ہیں. وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ, اے ابراہیم بلاؤ تمام لوگوں کو حج کے لیے. يَأْتُوكَ رِجَالًا, اور وہ آئیں گے تمہارے پاس پیدل بھی. وَعَلَى كُلِّ ذَامِرٍ, اور وہ آئیں گے دبلی اونٹنیوں پر بھی. يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ, اور وہ آئیں گے دور دراز کی وادیوں سے. ظاہری بات ہے کہ دور دراز کی وادیوں میں پھر یہ پوری دنیا کے علاقے شامل ہیں. لہذا یہ مسجد حرام یہ تمام انسانوں کے لیے, یہودیوں کے لیے بھی, ان کے انبیاء اکرام کے لیے بھی, اور تمام انسانوں کے لیے یہی قبلہ ہے, اسی کا حج کرنا ہے. اور اسی کی طرف اللہ تعالیٰ خوشخبری دے رہے ہیں کہ دنیا کی دور دراز وادیوں سے لوگ پیدل بھی اور سواریوں پر بھی, اے ابراہیم اس گھر کے قریب آئیں گے, تم ایک مرتبہ پکارو, ندا لگاؤ. ابراہیم علیہ السلام نے ندا لگائی ہوگی کسی پہاڑ پر چڑھ کر. اس زمانے میں ظاہری بات ہے کہ اس طرح کا میڈیا تو نہیں تھا جیسا کہ آج ہے, لیکن ابراہیم علیہ السلام کی اس پکار کا جواب قیامت تک لوگ دے رہے ہیں. اور آپ خود جانتے ہیں کہ خود بخود ذہن میں ایک شوق پیدا ہوتا ہے حج کے لیے, اور اس کے بعد لوگ پائی پائی اپنی جمع کر کے کتنے اخراجات جو اس راہ کے ہوتے ہیں وہ پورے کرتے ہیں, اور اس کے بعد حج کے لیے جاتے ہیں. جو چلے گئے ان کو بھی دوبارہ خواہش ہوتی ہے, جو نہیں گئے ان کے دل میں بھی حسرت ہوتی ہے کہ ہم بھی اس عظیم گھر کی زیارت کریں, وہاں پہ جا کے حج کی سعادت حاصل کریں. جیسے میں نے عرض کیا کہ اس آیت میں الناس کا ذکر ہے جس میں بنو اسرائیل اور ان کے تمام انبیاء بھی شامل ہیں. اب اگر بنو اسرائیل کے آبا اجداد حضرت ابراہیم اور حضرت یعقوب علیہ السلام کا قبلہ بیت اللہ ہی تھا, تو ان کے بعد آنے والی نسلوں کا قبلہ تبدیل کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ بنو اسرائیل اپنے والد حضرت یعقوب علیہ السلام کے دین پر تھے. جب حضرت یعقوب علیہ السلام کا قبلہ بیت اللہ تھا تو ان کی اولاد یعنی بنو اسرائیل کا قبلہ بیت المقدس کیسے ہو سکتا ہے؟ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا دور جو کہ 1436 قبل مسیح کا ہے, ان کو اللہ تعالیٰ نے جب فرعون کا ظلم و ستم جاری تھا تو کیا حکم دیا؟ اللہ نے فرمایا, وَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَى وَأَخِيهِ, ہم نے وحی کیا موسیٰ علیہ السلام اور ان کے بھائی ہارون علیہ السلام کی طرف, أَن تَبَوَّآ لِقَوْمِكُمَا بِمِصْرَ بُيُوتًا, کہ تم مصر میں اپنی قوم کے لیے کچھ گھر مقرر کرو. وَجْعَلُوا بُيُوتَكُمْ قِبْلَةً, اور ان گھروں کو قبلہ رخ بنانا. وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ, اور پھر نماز قائم کرو. اب حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور میں قبلہ کون سا تھا؟ سلیمان علیہ السلام کا زمانہ تو بہت بعد میں آیا ہے, 965 قبل مسیح کا ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں قبلہ بیت اللہ ہی تھا, خانہ کعبہ ہی تھا. امام طبری رحمت اللہ علیہ نے اس تفسیر کی روایت, اس آیت کی تفسیر میں حضرت عبداللہ عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول نقل کیا ہے کہ وَجْعَلُوا بُيُوتَكُمْ قِبْلَةً, کے حکم میں قبلہ سے مراد کعبہ ہے. اللہ نے فرمایا موسیٰ علیہ السلام سے کہ فرعون کا ظلم و ستم بڑھ رہا ہے, ایسے میں قوم کو اس بات کی نصیحت کرو کہ وہ اللہ سے مدد مانگیں, نماز قائم کریں, اور اس کے لیے کچھ گھروں کو مسجدیں بنا دو, انہیں قبلہ رخ بناؤ اور وہاں پر نماز قائم کرو, تاکہ وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ, اللہ سے مدد مانگو صبر کے ذریعے اور نماز کے ذریعے سے. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں بھی قبلہ خانہ کعبہ ہی تھا. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے ہی میں نے بھی آپ کو آیت سنائی تھی, اللہ تبارک و تعالی نے بنی اسرائیل کو خوشخبری دی تھی کہ بیت المقدس میں اس وقت ایک مشرک قوم امالکہ آباد ہے, جنہوں نے اس اللہ تعالیٰ کے گھر کو یعنی مسجد اقصیٰ کو ایک شرک کے اڈے میں تبدیل کر دیا ہے، جیسے خانہ کعبہ کو تبدیل کر دیا تھا مشرکین مکہ نے. لہذا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے سے حکم دیا گیا کہ وہ بنی اسرائیل اگر امالکہ قوم کے خلاف جہاد کریں تو اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں فتح عطا فرمائے گا. یہ آیت اس سے پہلے بھی پڑھی ہے، دوبارہ آ رہی ہے حوالے میں کہ یا قوم ادخلوا الارض المقدسۃ التي كتب الله لكم ولا ترتدوا على ادبارکم فتنقلبوا خاسرین. اے میری قوم کے لوگوں، داخل ہو جاؤ اس مقدس سرزمین میں، وہ سرزمین جو اللہ نے تمہارے لیے لکھ دی ہے، یعنی تمہیں اس پر فتح حاصل ہوگی. ولا ترتدوا على ادبارکم، اور دیکھنا اپنے پیٹھوں پر پھر نہ جانا ورنہ تم ہو جاؤ گے پلٹ کر خسارہ پانے والے. لیکن اس قوم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی اس پکار کو قبول نہ کیا، بلکہ ان کا جواب یہ تھا فذهب انت وربك فقاتلا انا هاهنا قاعدون. اے موسیٰ، آپ اور آپ طرف جا کے لڑیے، ہم تو یہاں پر بیٹھے ہیں، ہم آپ کا ساتھ اس مقصد کے لیے دینے کو تیار نہیں ہیں. غلامی میں پورے کا پورا ان کا مزاج بدل چکا تھا اور بزدلی قوم کے اوپر طاری تھی، قوم نے الکرام میں لڑنے سے انکار کر دیا. لہذا سورہ مائدہ کی پھر آیت 25 میں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی اس قوم کے خلاف اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں فریاد کی. موسیٰ علیہ السلام کے الفاظ یہ ہیں رب انی لا املک الا نفسی و اخی، اے میرے رب مجھے کوئی اختیار نہیں ہے سوائے اپنے اور اپنے بھائی کی جان کے، ففرق بیننا و بین القوم الفاسقین. اے اللہ تو جدائی ڈال دے میرے اس فاسق قوم کے درمیان. اللہ تبارک و تعالیٰ نے جواب میں ارشاد فرمایا فَإِنَّهَا مُحَرَّمَةٌ عَلَيْهِمْ أَرْبَعِينَ سَنَةً، اب ان کے لیے یہ مقدس سرزمین حرام کر دی گئی ہے 40 برس کے لیے. یہ 40 برس بہت اہم ہیں، آگے چل کے دوبارہ ان کا ذکر آئے گا. 40 برس کے لیے ان کے لیے مقدس حرام کر دی گئی. يَتِيهُونَ فِي الْأَرْضِ، یہ زمین میں مارے مارے پھریں گے. فلا تاسا عل القوم الفاسقین، اے موسیٰ بھی فاسق قوم کے حال پر افسوس نہ کر. 40 سال تک صحرا میں یہ قوم بھٹکتی رہی. اس دوران حضرت موسیٰ علیہ السلام کا وصال ہو گیا، حضرت ہارون علیہ السلام بھی فوت ہو گئے، اور صحرا میں ایک نئی نسل پل کر جوان ہوئی اور ان پر وہ غلامی کے اثرات نہیں تھے. اقبال نے ان باتوں کو نہ جانے کس کس گوشے میں جا کے کھولا ہے. اقبال کہتا ہے کہ فطرت کے مقاصد کی کرتا ہے نگہبانی، یا بندہ صحرائی یا مرد کوہستانی. تو یہ جو صحرائی بندے تھے، جو صحرائی ایک نسل صحرا میں پل کر جوان ہوئی تھی، انہوں نے پھر اپنے نبی حضرت یوشع بن نون علیہ السلام، جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھی تھے، بعد میں نبوت سے سرفراز ہوئے، ان کی قیادت میں پھر انہوں نے حملہ کیا فلسطین پر اور کامیابی حاصل کی. لیکن جیسے ہی حکومت ملی ہے تو حکومت کے جو بھی مزے ہوتے ہیں، ایسی عشرت ہوتی ہے، اس میں پڑ گئے اور مستحکم حکومت اپنی کوئی کام باہر نہ کر سکتے، اور تھوڑی دیر بعد دوبارہ اس مشرق نے بغاوت کر کے اور ان اسرائیلیوں کو نکال باہر کیا فلسطین سے. اس کے بعد سورہ بقرہ میں دوسرے پارے کے بالکل آخر میں یہ مضمون آتا ہے کہ پھر انہیں واقعتاً افسوس ہوا کہ ہم نے ایسے عزت میں پڑھ کر ایک اعزاز ملا تھا اس کو کھو دیا ہے. تو اپنے اس وقت کے نبی سے حضرت سمیہ علیہ السلام ان سے درخواست کی کہ ہمارا آپ کو بادشاہ مقرر کر دیجیے تاکہ ہم دوبارہ اللہ کی راہ میں جنگ کر کر اس ارض مقدس کو حاصل کریں. حضرت طالوت کو بادشاہ مقرر کیا گیا، وہ نبی نہیں تھے لیکن انتہائی نیک انسان تھے، اللہ نے علم بھی دیا تھا، جسمانی طاقت بھی خوب دی تھی. اور پھر 1020 قبل مسیح میں، موسیٰ علیہ السلام کا زمانہ 1436 قبل مسیح کا ہے، آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ تقریباً 400 برس کا فصل ہے. 1020 قبل مسیح میں حضرت طالوت کی قیادت میں پھر ان کو فتح حاصل ہوئی. تفسیر دوسرے پارے کے آخری رکوع میں ہے. اور اب بیت المقدس پر ان کی باقاعدہ کئی مستحکم حکومت قائم ہوئی. 16 برس تک حضرت طالوت علیہ السلام، حضرت طالوت نبی نہیں تھے، علیہ السلام نہیں کہیں گے، حضرت طالوت خلیفہ رہے. پھر اس کے بعد ان کے داماد حضرت داؤد علیہ السلام 40 برس تک ان کی خلافت رہی، اور پھر حضرت داؤد علیہ السلام کے بیٹے حضرت سلیمان علیہ السلام 40 برس تک وہ ان کی خلافت رہی. یہ بنی اسرائیل کی آپ کہہ سکتے ہیں کہ پہلی یہ خلافت ہے ان کی راجدار. حضرت داؤد علیہ السلام نے جب وہ خلیفہ تھے تو انہوں نے پھر دوبارہ مسجد اقصی کی تعمیر جو آدم علیہ السلام نے اولاً کی تھی وہ بھی وقت کے ساتھ ساتھ اس کی بھی دیواریں شہید ہو گئی تھیں, اس کی دوبارہ تعمیر کا انہوں نے آغاز کیا. اس حوالے سے حدیث میں ہے عبرانی میں کہ ان داؤد ابتدا ببناء البیت المقدس, حضرت داؤد علیہ السلام نے بیت المقدس کی تعمیر کا آغاز کیا. ثم اوحى الله الیہ, تو پھر اللہ نے ان کی طرف وحی کیا, انی لاقضی بناءہ علی ید سلیمان, کہ بے شک میں اس بیت المقدس کی تعمیر کو مکمل کراؤں گا حضرت سلیمان علیہ السلام کے ہاتھ سے. تو سلیمان علیہ السلام کے ہاتھ سے پھر اس مسجد کی یا ہیکل سلیمانی کی تعمیر مکمل ہوئی, اور گویا مسجد اقصیٰ کو دوبارہ سے تعمیر کر دیا حضرت سلیمان علیہ السلام نے. امام نسائی اپنی کتاب میں اس حدیث کو لے کر آئے ہیں. حدیث کے الفاظ یہ ہیں کہ انا سلیمان سلیمان ابن داؤد علیہ السلام, کہ بے شک حضرت سلیمان داؤد علیہ السلام کے بیٹے, لما بنا بیت المقدس, جب انہوں نے بیت المقدس کی تعمیر کو مکمل کیا, سال اللہ عز و جل, تو انہوں نے اللہ تبارک و تعالی سے سوال کیا, خلالا ثلاثا, تین خاص باتوں کا. انہوں نے اللہ تبارک و تعالی سے تعمیر مکمل کرنے کے بعد جو دعا کی اس میں اللہ سے تین باتیں مانگی. سال اللہ عز و جل حکما یصادقو حکمہ, انہوں نے اللہ سے سوال کیا کہ اللہ مجھے ایسا فیصلہ کرنے کی توفیق عطا فرما جو کہ تیری رضا, تیری منشا, تیری مرضی کے مطابق ہو, یعنی میں ایسے فیصلے کروں کہ جن میں تیری بھی مرضی شامل ہو. فَأُوتِيَهُ, تو ان کا یہ سوال پورا کیا گیا. وَسَأَلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ, اور انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے سوال کیا, مُلْكَ لَا يَنبَغِي لِأَحَدٍ مِّن بَعْدِهِ, کہ اللہ مجھے ایسی بادشاہت عطا کی جائے کہ جیسی بادشاہت میرے بعد کسی اور کو نہ ملے. فَأُوتِيَهُ, ان کو ان کی یہ دعا بھی پوری کی گئی, ان کو یہ سوال بھی ان کا پورا کر دیا گیا. جیسی حکومت حضرت سلیمان علیہ السلام کی تھی ویسی کسی کی آج تک نہیں ہوئی, ہواؤں پر بھی اختیار, جنات پر بھی ان کو اللہ تعالی نے اختیار دیا تھا. اور پھر وسال اللہ عز و جل, اور انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہ سوال بھی کیا, حین فرغ من بناء المسجد, کہ جب وہ مسجد کی تعمیر سے فارغ ہوئے, اسے مکمل کر کے فارغ ہوئے, اللہ یاتیہ احدا الا ینہدہ الا الصلاۃ فیہ, کہ اے اللہ کوئی بھی اس مسجد میں نہ آئے مگر یہ کہ جب وہ اس مسجد میں نماز پڑھ لے, ان یخرجہ من خطیئتہ کیوم ولدتہ امہ, کہ جب وہ اس مسجد سے نکلے تو ایسے نکلے کہ گویا گناہوں سے ایسے پاک ہے جیسے ابھی اس کو اس کی ماں نے جنا. یعنی یہ دعا کی کہ اللہ اس مسجد میں لوگوں کو آنے کی, یہاں پر نماز پڑھنے کی توفیق دے, اور نماز پڑھنے کا اجر ان کو ایسا ملے کہ وہ گناہوں سے ایسے پاک ہو کر جائیں جیسے کہ وہ بچہ ہوتا ہے کہ جس کو بھی ماں نے جنم دیا. تو یہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے ذریعے سے اس مسجد کی تعمیر کی تکمیل کا ذکر نسائی شریف کی حدیث میں ہے. حضرت سلیمان علیہ السلام کے بعد ان کی اولاد میں بہم خانہ جنگی شروع ہو گئی, ان کی قائم کردہ ریاست دو حصوں میں تقسیم ہو گئی, ایک کا نام تھا اسرائیل شمالی ریاست, دوسری کا نام تھا یہودا جنوبی ریاست. 700 قبل مسیح میں اسرائیل پر آشوری قوم کی اس نے قبضہ کر لیا, اور 587 قبل مسیح میں یہودا پر کے جس کے زیر اثر یہ بیت المقدس بھی تھا, مسجد اقصیٰ بھی تھی, اس پر قبضہ کیا کلدانیوں نے. نبوکدنضر بخت نصر بابل سے آیا عراق سے, اور اس نے آ کر اس شہر کو اجاڑا. جو مسجد حضرت سلیمان علیہ السلام نے تعمیر کی تھی اسے شہید کر دیا, پورے شہر کی ہر دیوار کو اس نے مسمار کیا, کوئی دو ہٹے سلامت نہیں چھوڑی, 600,000 افراد کو قتل کیا, 600,000 کو اس نے قیدی بنایا. سورہ بنی اسرائیل میں اس کا ذکر ہے, وَقَضَيْنَا إِلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ, بنی اسرائیل کی طرف ہم نے یہ بات ان کو پہلے سے یہ فیصلہ سنا دیا تھا, لَتُفْسِدُنَّ فِي الْأَرْضِ مَرَّتَيْنِ, کہ تم دو مرتبہ زمین میں فتنہ و فساد مچاؤ گے, ولا تعلمنا علوا كبيرا, اور تم بہت بڑی سرکشی کا ارتکاب کرو گے. فاذا جاء وعد اولاهما, تو جب ان دونوں میں سے پہلے وعدے کا وقت آیا باسنا علیکم عباد لنا اولی باسن شدید، تو ہم نے ایسے بندے تمہاری طرف بھیجے کہ جو ہمارے حکم سے اس مقصد کے لیے آئے کہ جو بڑے شدید جنگجو تھے اور وہ تمہارے گھروں میں داخل ہو گئے، مکان وعدہ مفعولا، اور وہ وعدہ اللہ کا تھا وہ پورا ہو کر رہا. بہرحال یہ جو فرسٹ ٹیمپل تھا، اس وقت یہودی تھرڈ ٹیمپل بنانے کی کوشش کر رہے ہیں، یہ ان کا فرسٹ ٹیمپل تھا جو کہ بخت نصر کے ہاتھوں شہید ہو گیا. اس زمانے میں حضرت عزیر علیہ السلام ان کی طرف نبی تھے اور وہ کسی وجہ سے شہر سے باہر تھے. جب وہ واپس آئے ہیں اور شہر کو تباہ حال دیکھا ہے تو ان کے علم میں تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس شہر کے ذریعے سے ابھی بڑی بڑی دینی خدمات لینی ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی آمد اسی شہر میں ہونی ہے، ان کو ان تمام پیشن گوئیوں کا علم تھا. تو وہ بڑے حیران ہوئے کہ جو شہر اس طرح سے اجڑا ہے اور جس کے بارے میں ایسی ایسی پیشن گوئیاں ہیں، یہ شہر دوبارہ کیسے زندہ ہوگا، دوبارہ کیسے آباد ہوگا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں پھر ایک امتحان اور آزمائش سے گزارا. الفاظ آتے ہیں سورۃ البقرہ میں، او کلذی مر علی قریۃ وہی خاویۃ علی عروشہا، اور یا اس شخص کی مثال کہ اس کا گزر ایک بستی پر ہوا جو کہ اپنی چھتوں پر گری ہوئی تھی، اس کی چھتیں زمین بوس تھیں. قال انا یحیی ھذہ اللہ بعد موتہا، اور انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے پوچھا کہ اللہ تعالیٰ اس زمین کو اس کے اس طرح سے اجڑنے کے بعد، اس کی موت کے بعد دوبارہ کیسے زندہ کرے گا؟ فاماتہ اللہ مئات عام، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت عزیر علیہ السلام کو موت دے دی 100 برس کے لیے. ثم بعثہ، پھر اللہ نے ان کو دوبارہ اٹھایا. قال کم لبثت، اللہ نے پوچھا کہ عزیر تم یہاں پر کتنے عرصے ٹھہرے؟ قال لبثت یوما او بعض یوم، انہوں نے کہا میں یہاں پر ٹھہرا ہوں ایک دن یا اس کا کچھ حصہ. قال بل لبثت مئات عام، تو حضرت اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ عزیر تم یہاں پر ٹھہرے ہو پورے 100 برس. فنظر الى طعامك وشرابك لم يتسنى، پس ذرا دیکھو اپنے مشروب کی طرف اور اپنے کھانے کی طرف، وہ سنے تک نہیں. یہ سننے کا لفظ اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے، یعنی وہ بالکل باسی نہیں ہوئے، بالکل خراب نہیں ہوئے. 100 برس ہو گئے تبھی تمہارا کھانا ویسے ہی تر و تازہ ہے. لیکن وندر الى حمارك، اب ذرا دیکھو اپنے گدھے کی طرف، وہ گدھا مر چکا تھا ان کی سواری، اور اس کی ہڈیوں بھی چورا چورا ہو کر زمین پر پڑی ہوئی تھی. ولی نج علاقہ آیت الناس، اے عزیر ہم تمہیں بھی تمام لوگوں کے لیے ایک نشانی بنا دیں گے. اس پورے واقعے کا اس میں جو معجزہ ہے، اس کے ذریعے سے تم ایک نشانی بن جاؤ گے. وندور ادل ازام، اب ذرا دیکھو گدے کی ہڈیوں کی طرف، کئی فن ان سے دوہا، ہم کیسے ان ہڈیوں کو اٹھاتے ہیں. ثم نقصوہ لحما، پھر کیسے ہم انہیں گوشت پہناتے ہیں. فلما تبین لہو، اور پھر جب یہ سارا عمل حضرت عزیر علیہ السلام پر واضح ہوا، ان کے سامنے ان کا گدھا دوبارہ پھر سے زندہ ہو گیا. قال عالم، تو وہ پکار اٹھے ان اللہ، انہوں نے کہا کہ میں جان گیا، ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے، وہ اجڑے ہوئے شہر کو بھی دوبارہ آباد کرنے پر قادر ہے. حضرت عزیر علیہ السلام نے اپنے 100 برس کا تجربہ مکمل کیا، اور عین اس دوران ذوالقرنین نامی بادشاہ ایران میں اٹھے، انہوں نے بابل پر حملہ کیا، اور جو یہودیوں کی نسلیں وہاں پر قید تھیں انہوں نے ان کو وہاں سے آزاد کرا دیا، اور ان کے قافلے دوبارہ بیت المقدس کی طرف آنا شروع ہوئے. عزیر علیہ السلام نے اس کے بعد ان کی پھر سے روحانی تربیت کی، ایمان کی تجدید کی، یاداشت کی بنیاد پر تورات کو دوبارہ مرتب کیا، اور اس کے بعد پھر دوبارہ سے ہیکل سلیمانی کی تعمیر کا آغاز کیا. اب اس دوران ان کے اوپر ایک حملہ ہو گیا یونانیوں کی طرف سے، کچھ عرصے یونانیوں کی بنی اسرائیل کی آپس میں جنگیں چلتی رہیں، اور بالآخر رفتہ رفتہ بنی اسرائیل کامیاب ہو گئے، اور 175 قبل مسیح میں ان کی پھر سے ایک عصر قائم ہو گئی اس علاقے میں، اور اس کے بعد انہوں نے ہیکل سلیمانی کی دوبارہ تعمیر مکمل کی. اس کا ذکر سورہ بنی اسرائیل میں اس طرح سے آیا، ثم رددنا لکم الکرۃ علیہم، پھر ہم نے دوسری بار تم کو ان پر غلبہ دیا. وَأَمْدَدْنَاكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ، اور ہم نے مال اور بیٹوں کے ذریعے سے تمہاری مدد کی. وَجَعَلْنَاكُمْ أَكْثَرَ نَفِيرًا، اور ہم نے تمہیں نفری کے اعتبار سے کر دیا بہت کثیر. حضرت مریم سلام علیہا، اب یہ جو سیکنڈ ٹیمپل تھا اسی میں ان کی پرورش ہوئی. حضرت زکریا علیہ السلام ان کے کفیل مقرر ہوئے اللہ کی طرف سے, اور اسی ہیکل میں وہ پرورش پاتی رہی. پھر اس کے بعد یہ ہیکل ہی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جائے پیدائش بھی ہے. اسی وجہ سے عیسائیوں کے لیے بھی اس مقام کی اہمیت ہے. یہود کے لیے تو اہمیت اس لیے تھی کہ ان کے جد امجد یعقوب علیہ السلام اور پھر ان کے سارے انبیاء اس علاقے میں رہے, اور اب عیسائیوں کے لیے بھی اس مقام کو تقدس حاصل ہو گیا. حضرت مریم کی پرورش اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کا مقام یہی ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کے موقع پر ان اسرائیلیوں نے یا یہودیوں نے ان کے اوپر دو بہتان لگا دیے. ایک بہتان تو یہ لگایا کہ یہ ولد الزنا ہے معاذ اللہ, یہ بغیر باپ کے پیدا نہیں ہوئے بلکہ ان کی والدہ نے معاذ اللہ غلط کام کیا. اور دوسرا جو وہ معجزے دکھا رہے تھے, انہوں نے کہا کہ یہ معجزے نہیں ہیں, یہ جادو ہے. جادو کرنا شریعت کے اندر کفر ہے, جادو کر کے یہ مرتد ہو گئے, مرتد کی سزا قتل ہے. لہذا انہوں نے اپنے طور پر عیسیٰ علیہ السلام کو صلیب پہ لٹکانے کی کوشش کی, لیکن وہ رسول تھے. رسولوں کے بارے میں اللہ کی سنت ہے کہ اللہ رسولوں کو بچا لیتا ہے. لاغلے بننا آنا با رسولی, اللہ نے فرمایا کہ میں اور میرے رسول لازمن غالب آ کر رہیں گے. اللہ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان پر اٹھا لیا. سورہ نساء آیت 157-158 کے الفاظ ہیں, وما قتلوہ وما صلبوہ, نہ انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کیا اور نہ انہیں صلیب پہ لٹکایا, ولیکن شبہ علیہم, بلکہ یہ پورا معاملہ ان کے لیے مشکوک کر دیا گیا. وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِي, اور جو لوگ اس معاملے میں اختلاف کرتے ہیں, لَفِي شَكٍّ مِّن, وہ اس کے بارے میں شک میں ہیں. مَا لَهُم بِهِ مِّن عِلْمٍ إِلَّا اتِّبَاعَ الظَّنِّ, ان کے پاس کوئی علم نہیں ہے سوائے یہ کہ وہ ایک اپنے خیال کی پیروی کرنے والے ہیں. وَمَا قَتَلُوهُ يَقِينًا, انہوں نے یقینی طور پر عیسیٰ علیہ السلام کو قتل نہیں کیا. بَل رَفَعَهُ اللَّهُ إِلَيْهِ, بلکہ انہوں اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام کو اپنی طرف اٹھا لیا. اب یہ جو یہودیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ زیادتی کی, اللہ تبارک و تعالی نے پھر ان کو سزا دی, اور عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کے 70 برس بعد یعنی سن 70 عیسوی میں رومیوں کی طرف سے بیت المقدس پر حملہ ہوا, اور ایک بار پھر ہیکل سلیمانی کو انہوں نے شہید کر دیا. ان کا سیکنڈ ٹیمپل یہ سن 70 عیسوی سے شہید پڑا ہے. اور رومیوں نے یہودیوں کی ایک بڑی تعداد 133,000 کو مارا, اور باقی کو انہوں نے بیت المقدس سے نکال باہر کیا اور پابندی لگا دی کہ آئندہ یہ اس شہر میں داخل نہ ہو سکیں گے. اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور تک یعنی 637 عیسوی تک, جب تک کہ انہوں نے بیت المقدس پتہ نہیں کیا, ان کے لیے اس شہر میں داخلہ ممنوع تھا. یہ دنیا کے مختلف علاقوں کے اندر پھیل گئے, یہ ان کا دور انتشار کہلاتا ہے. اللہ نے اس واقعے کا ذکر کیا ہے سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 7 میں, فرمایا ان احسنتم احسنتم لانفسکم, اے یہودیو اگر تم نیک ہو گے تو نیک ہو گے اپنے ہی بھلے کو, اس کا فائدہ تم ہی کو ہوگا. وان اساتم فلاح, اور جب تم برائی کرو گے تو اس کا وبال بھی تمہارے اوپر ہی آئے گا. فاذا جاء وعد الاخرہ, تو جب وہ دوسرے وعدے کا وقت آیا, اس سے پہلے ہم نے پڑھا کہ اللہ نے فرمایا تم دو مرتبہ فساد مچاؤ گے. پہلی مرتبہ فساد مچایا تھا تو بخت نصر اللہ ہوا تھا, اب جب یہ دوسری مرتبہ فساد مچایا تو اس کے بعد فرمایا کہ یہ دوسرے وعدے کا وقت آیا. لَيَسُوءُ وُجُوهَكُمْ, اللہ تعالیٰ نے پھر تم پر اپنے وہ بندے مسلط کیے کہ جنہوں نے تمہارے چہرے بگاڑ دیے. وَلَيَدْخُلُوا الْمَسْجِدَ كَمَا دَخَلُوهُ أَوَّلَ مَرَّةٍ, اور وہ تمہاری مسجد میں پھر اس طرح سے داخل ہوئے جیسے کہ پہلی بار داخل ہوئے تھے. وَلِيُتَبِّرُوا مَا عَلَوْا تَتْبِيرًا, اور جس چیز پر بھی انہوں نے غلبہ پایا اس کو انہوں نے اٹھا کر تباہ کر دیا. بہرحال یہودی پھر پوری دنیا میں پھیلے رہے. 313 عیسوی میں پھر ایک اور بڑا واقعہ ہوا. رومن امپائر کے جن کے قبضے میں بیت المقدس تھا, وہ پوری کی پوری ان بلاک اس نے عیسائی مذہب اختیار کر لیا, اور اب ان کے لیے بیت المقدس عیسائی ہونے کے ناطے یہ بھی ارض مقدس بن گیا. اور انہوں نے بیت المقدس کے مشرقی حصے میں کہ جہاں پر حضرت مریم سلام علیہا کی سکونت تھی, وہاں پر انہوں نے اپنے گرجے وغیرہ تعمیر کر لیے, اور اپنی عبادت گاہیں وہاں پر انہوں نے تعمیر کر کے گویا انہوں نے بھی اب اس علاقے کو ایک حرمت کا درجہ دے دیا. اس کے بعد پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ آتا ہے. 571 عیسوی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہے، 610 عیسوی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ظہور نبوت ہوا، اور 10 سال بعد یعنی 620 عیسوی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالی نے سفر معراج کے دوران مسجد اقصا تک کا سفر کرایا. الفاظ ہے اللہ تبارک و تعالی کے سورہ بنی اسرائیل کی پہلی آیت، سبحان الذی اسرا بعبدہ لیلا من المسجد الحرام، پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے صلی اللہ علیہ وسلم کو لے گئی ایک ہی رات میں مسجد حرام سے مسجد اقصا تک. الذی بارکنا حولہ، وہ مسجد اقصا کہ جس کے ارد گرد کو، جس کے گردا گرد کو ہم نے برکت دی تھی، لنوریہ من آیاتنا، تاکہ ہم اپنے بندے صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھائیں اپنی نشانیوں میں سے. انہ ہو سمیع البصیر، اور بے شک اللہ تعالیٰ خود تو سب کچھ سننے والا، سب کچھ دیکھنے والا ہے، اپنے بندوں کو بھی وہ کچھ دکھانا چاہتا ہے، اس لیے وہ اپنے بندے صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ لے گیا ایک ہی رات میں مسجد حرام سے مسجد اقصا تک. یہاں یہ نقطہ نوٹ کیجئے کہ جو سفر معراج تھا، معراج کا لفظ بنا ہے عین راجین سے، اسی سے لفظ بنتا ہے عروج. یہ اصل تو تھا اللہ کے رسول کو لے کر جانا تھا عروج اوپر آسمانوں پر، لیکن اللہ تبارک و تعالی نے پہلے آپ کو زمینی سفر کیوں کرایا؟ مسجد حرام سے اللہ آپ کو مسجد اقصا کیوں لے کر گیا؟ یہ اس سے لے کر گیا تاکہ اس بات کا اظہار ہو جائے کہ اب مسجد حرام کے ساتھ ساتھ مسجد اقصا کے متولی بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی امتی ہیں. اب یہودیوں سے اللہ تبارک و تعالی نے اس زمین کی تولیت کی سعادت کو چھین لی، اب مسجد اقصا بھی مسلمانوں ہی کے لیے، مسلمانوں ہی کے عہد تولیت میں ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ صرف مسجد اقصا آپ گئے، بلکہ وہاں پر تمام انبیاء بشمول انبیاء بنی اسرائیل ان سب کی نماز کی امامت کی. یہ اس بات کا ثبوت تھا کہ اب تمام انبیاء بنی اسرائیل بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تابع. الفاظ آتے مسلم شریف کی روایت ہے، اللہ کے رسول کہتے ہیں وقدر ایتنی فی جماعت من الانبیاء، اور میں نے انبیاء اکرام کی ایک جماعت مجھے دکھائی گئی. فائزہ موسیٰ، اور پھر جو موسیٰ علیہ السلام تھے قائم یصلی، وہ نماز پر کھڑے ہوئے تھے، میں نے دیکھا ان کو مسجد اقصا میں کہ نماز پڑھ رہے ہیں. فائزہ رجل ضرب جاد کانہ من رجال شنوعتا، حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک متوسط کر کے اور دبلے تھے، انسان تھے جیسے کہ قبیلہ شنوعتا کا کوئی فرد ہوتا ہے، یہ قبیلہ تھا عرب میں، تو اس کے قبیلے کے فرد کی طرح حضرت یوسف علیہ السلام کی جسمانی ساخت تھی. واحدہ عیسی ابن مریم، اور میں نے دیکھا عیسی ابن مریم کو بھی علیہ السلام قائم یصلی، جو کہ نماز پڑھ رہے تھے. اقرب الناس بہ شباہن عروۃ بن مسعود الصفی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور وہ بالکل اس طرح تھے جیسے کہ صفیف قبیلے کے ساتھی حضرت عروہ بن مسعود ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شباہت ان سے ملتی جلتی ہے، یا یہ ہے کہ ان کی شباہت عیسیٰ علیہ السلام سے ملتی ہے. وعدہ ابراہیم، اور پھر میں نے ابراہیم علیہ السلام کو دیکھا قائم یصلی، وہ بھی نماز پڑھ رہے تھے. اشبہ الناس بہ صاحبکم، کہ لوگوں میں سے ان کے مشابہ تمہارے یہ ساتھی ہیں، یعنی اپنے بارے میں فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم کہ میری شباہت ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ، وہ میری ہی طرح ان کی جسمانی ساتھ تھی. یعنی نفسہ، انہوں نے فرمایا کہ میری طرح سے ان کی ساتھ تھی. فہانت الصلاۃ فامنتہم، اس کے بعد نماز کھڑی ہوئی اور میں نے ان سب کی امامت کی. تو اس سارے عمل کی حکمت یہ حقیقت واضح کرنا تھی کہ مسجد حرام کے ساتھ اب مسجد اقصا کے متولی بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہیں. پھر اللہ نے وحی خفی کے ذریعے سے آپ کو حکم دیا کہ مسلمانوں کے لیے فی الحال قبلہ مسجد اقصا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کو مسجد حرام سے بہت محبت تھی، اللہ تعالیٰ دیکھنا چاہتا تھا کہ میرے حکم کو زیادہ اہمیت دیتے ہیں یا اپنی محبت کو. تو جب تک خانہ مکہ میں رہے مسلمان استقبال قبلہ تعین کرتے تھے، رکن یمانی اور حجر اسود کے درمیان کھڑے ہوتے تھے، بیت اللہ کے سامنے ہوتا تھا اور مسجد اقصا وہ بھی سامنے ہوتی. لیکن جب مدینے گئے ہیں تو یہ آزمائش بہت کڑی ہو گئی. مدینے کی جغرافیائی حیثیت ایسی ہے کہ مدینے کے شمال میں مسجد اقصا اور جنوب میں مسجد حرام ہے، لہذا اب یہ استقبال قبلہ تعین ممکن نہیں رہا. 16 مہینے تک نمازیں پڑھی اس طرح سے کہ مسجد اقصا کی طرف رخ تھا اور مسجد حرام کو گویا پشت ہو رہی تھی. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ سارا عمل مسلمانوں کے امتحان کے لیے تھا. وما جعلنا القبلۃ التی کنت علیہا، ہم نے اے نبی وہ قبلہ مقرر نہیں کیا تھا جس پر آپ تھے، الا لنعلم، مگر اس لیے تاکہ ہم اس بات کو واضح کر دیں. من یتبع الرسول، من یتبع الرسول، کہ کون رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرتا ہے. قرآن میں تو مسجد اقصا کو قبلہ قرار دینے کا حکم نہیں تھا، وہی خفی کے ذریعے سے اللہ کے رسول کو حکم دیا گیا اور صحابہ تک وہ حکم آپ کے ذریعے سے پہنچا. تو کون ہے جو کہ رسول کے حکم کی پیروی کرتا ہے؟ من مین کلے وہ اللہ کے بہے، اور کون ہے جو کہ اپنے دونوں ایڑیوں پر پھر جاتا ہے اور آپ کی پیروی آپ کی اتباع نہیں کرتا؟ وہ انکانت نہ کبیرتن، اور یقیناً یہ حکم بہت بھاری تھا، یہ بہت بڑا تھا، بڑی محبت تھی صحابہ کو مسجد حرام سے. حکم یہ تھا کہ نہیں، تم نے مسجد حرام کو پش کرنی ہے، رخ کرنا ہے مسجد اقصی کی طرف. تو ان کا انکانت نہ کبیرتن اللہ اللہ دینا حد اللہ، یقیناً یہ حکم بہت مشکل تھا مگر ان پر کہ جن کو اللہ نے ہدایت دی وہ اس حکم میں ثابت قدم رہے. اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے 16 مہینے کے بعد یعنی 624 عیسوی میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے تحویل قبلہ کا حکم نازل کیا اور اللہ نے مسجد حرام کو پھر سے قبلہ بنا دیا. قد نرا تقلب وجهک فی السماء، فرمایا کہ اے نبی ہم بار بار آپ کے چہرے کا آسمان کی طرف اٹھنا دیکھ رہے ہیں. آپ بار بار ہم سے دعا کر رہے ہیں کہ اللہ ہمارے لیے قبلہ بنا دیا جائے مسجد حرام کو. جو بھی اللہ کے رسول کو کعبہ سے محبت تھی اس کی وجہ سے آپ کی شدید خواہش تھی. تو فرمایا کہ نبی ہم آپ کے چہرے کا بار بار آسمان کی طرف اٹھنا دیکھ رہے ہیں. فلن ولینک قبلۃ ترضیٰ، تو ہم آپ کا رخ پھیرے دیتے ہیں اس قبلے کی طرف کے جس کو آپ پسند کرتے ہیں. فول وجهک شطر المسجد الحرام، پس اے نبی اپنے چہرے کو پھیر لیجئے مسجد حرام کی طرف. یہ تو حکم تھا اللہ کے رسول سے صلی اللہ علیہ وسلم. اب حکم ہم سب سے ہے. وحیثما کنتم، اور اے مسلمانوں تم جہاں کہیں پر بھی ہو، فولوا وجوہکم شطرا، اپنے چہروں کو پھیر لو مسجد حرام کی طرف. اس کے بعد اب ہم آتے ہیں 637 عیسوی میں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال 632 عیسوی میں ہوا. 637 عیسوی میں حضرت عمر فاروق کے زمانے میں رضی اللہ تعالیٰ نے مسلمان افواج الحمدللہ کے بڑھتی بڑھتی پہنچی بیت المقدس تک اور پھر بیت المقدس کو فتح کیا. طویل عرصے تک بیت المقدس کا فاصلہ مسلمانوں نے کر رکھا تھا، شہر فتح نہیں ہوتا تھا. عیسائی مذہبی رہنماؤں نے ایک مرتبہ مسلمانوں سے کہا کہ تم اس شہر کو کبھی فتح نہیں کر سکتے. صحابہ نے پوچھا کیوں؟ کہا کہ ہماری کتابوں میں اس درویش بادشاہ کی پوری صفات لکھی ہوئی ہیں کہ جس کے ذریعے سے یہ شہر فتح ہوگا. صحابہ نے کہا کہ اس کی صفات کیا ہے؟ جب انہوں نے وہ صفات بتائی تو کہا کہ یہ صفات تو ہمارے خلیفہ عمر فاروق کی ہیں رضی اللہ تعالیٰ نے. قرآن پاک میں اس کا ذکر ہے سورہ فتح میں، وَذَٰلِكَ مَثَلُهُمْ فِي التَّوْرَاةِ وَمَثَلُهُمْ فِي الْإِنْجِيلِ. صحابہ اکرام کی مدح کرتے ہوئے اللہ فرماتے ہیں کہ ان کی مثالیں تورات میں بھی ہیں اور ان کی مثال انجیل میں بھی ہے. اب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پیغام بھیجا گیا کہ آپ اگر تشریف لے آئیں تو بیت المقدس بغیر کسی جنگ کے یہ عیسائی ہمارے حوالے کر دیں گے. پھر وہ حضرت عمر فاروق کا تاریخی سفر ہے بیت المقدس کا. چاہتے تو سرکاری وسائل سے خوب فائدہ اٹھاتے اور اپنے لیے کوئی خوبصورت گھوڑا لے لیتے اور بھی ساتھ ایک وقت دے لیتے بڑا لمبا چوڑا، لیکن نہیں، بیت المال کا صرف ایک اونٹ لیا ہے اور ایک غلام کو ساتھ لیا ہے. ایک منزل پر آپ اونٹ پر بیٹھتے ہیں، دوسری منزل پر غلام بیٹھتا ہے. اسی طریقے پر آپ پہنچے ہیں بیت المقدس، اور اس وقت حال یہ تھا کہ غلام اوپر بیٹھا ہوا تھا اور آپ اس اونٹ کی نکیل پکڑ کر اور آپ چل رہے تھے. جب اس حال میں دیکھا ہے عیسائیوں نے انہوں نے کہا کہ ہاں یہ وہی بادشاہ ہیں جن کا ذکر ہماری کتاب میں ہے. بغیر کسی جنگ کے بیت المقدس مسلمانوں کے حوالے ہوا, مسلمانوں کا اس پر قبضہ ہو گیا. اور یہودیوں کے بارے میں عیسائیوں نے آپ سے یہ بات طے کرانے کی کوشش کی کہ یہ ہرگز اس شہر میں داخل نہ ہو, ان پر پابندی حضرت سابق برقرار رہے. آپ نے فرمایا کہ نہیں, جیسے قرآن مجید میں ہے ابھی ہم نے پڑھا کہ اس جہان کی برکتیں تمام جہان والوں کے لیے, تو فرمایا کہ اس سرزمین کی برکتیں تمام جہان والوں کے لیے, ہم یہودیوں کو یہاں پر آنے سے نہیں روک سکتے. تو کہا اچھا چلے کم از کم اتنا تو مان لے کہ وہ یہاں آ کر آباد نہ ہوں اور کوئی رہائشی صنعتی یا زرعی اراضی یہاں پر نہ خرید سکے. حضرت عمر نے یہ چیز ان کی مان لی اور اس معاہدے کے نقول آج بھی تاریخ کی کتابوں کے اندر موجود ہیں. بعد میں یہودیوں نے کئی مسلمان حکمرانوں کو بڑی بڑی پیشکش کی, مالی تعاون کی, کہ کسی طرح سے وہ حضرت عمر کی اس طے کردہ جو شرائط ہیں ان میں ترمیم کر دیں اور یہودیوں کو وہاں پر اراضی خریدنے کی اجازت دیں, لیکن کسی مسلمان حاکم نے کسی بھی پیشکش کو قبول نہیں کیا اور یہودیوں کے لیے اس شہر میں کسی قسم کی اراضی خریدنا وہ ممکن نہیں رہا. پھر حضرت عمر فاروق کے دور کے بعد, دور خلافت راشدہ کے بعد جب دور بنو امیہ آیا ہے, اس زمانے میں اموی خلیفہ عبد الملک بن مروان نے 685 عیسوی میں اس چٹان پر کہ جہاں سے آپ کے سفر معراج کا آسمان حصہ شروع ہوا تھا, جہاں سے آپ آسمان کی طرف گئے تھے, اس چٹان پر ایک گنبد کی تعمیر کی جسے کہا جاتا ہے قبۃ الصفراء, اور یہ تعمیر جا کر مکمل ہوئی 6 سال میں 691 عیسوی میں. بعد ازاں اس گنبد کے جنوب میں, جنوب مشرق میں, خلیفہ ولید بن ملک نے مسجد اقصا کے نام سے ایک عمارت تعمیر کی جو کہ آج تک موجود ہے. یہ تعمیر 709 عیسوی تک, 714 عیسوی تک جاری رہی, اور بعد کے ادوار میں بھی مسلمان سلاطین قبۃ الصخرہ اور مسجد اقصا میں مختلف تعمیرات کام کراتے رہے. اب ذرا ایک بڑا اہم نقطہ آ رہا ہے. عام طور پر یہودی میڈیا وہ قبۃ الصخرہ کی تصویر دکھا کر یہ ظاہر کرنے کی کوشش کرتا ہے کہ یہ مسجد اقصا ہے, تاکہ جب ہم مسجد اقصا کو اگر شہید کر دیں تو پھر بھی لوگوں کو قبۃ الصخرہ دکھا سکیں کہ یہ تو اب مسجد اپنی جگہ قائم ہے. تو ہمیں اچھی طرح سمجھنا چاہیے کہ مسجد اقصا الگ ہے اور قبۃ الصخرہ یہ جو سنہری گنبد ہے یہ الگ ہے. یہ جو کتاب کو دیا ہوا ہے اس کی پشت کے اوپر یہ اس لیے یہ فوٹوگراف ایک فضائی دے دیا گیا ہے تاکہ معلوم ہو کہ قبۃ الصخرہ کیا کہا ہے اور المسجد الاقصی کہا ہے, تاکہ کسی بھی اعتبار سے ہم کنفیوز نہ ہوں, پتا ہو کہ مسجد اقصی الگ ہے اور قبۃ الصخرہ الگ ہے. باقی یہ پوری سرزمین میں نے عرض کیا کہ مقدس ہے, اس میں یہ قبۃ الصخرہ بھی شامل ہے, مسجد اقصی بھی شامل ہے اور بھی ملک سرزمین شامل ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کے جب 1000 برس مکمل ہوئے تو عیسائیوں کے ہاں کیونکہ سالگرہ کی بڑی اہمیت ہے, انہیں سے ہم نے بھی یہ میلاد کا کانسیپٹ لے لیا, ورنہ ہمارے ہاں کوئی میلاد یا سالگرہ کی اہمیت نہیں. عیسائیوں کا سنہ تقویم بھی عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے شروع ہوتا ہے. جب ان کی پیدائش کو 1000 برس مکمل ہوئے, عیسائیوں کے اندر ایک جوش و خروش تھا, صلیبی جنگ انہوں نے شروع کر دی. اب جب 2000 برس مکمل ہوئے تو آپ کو معلوم ہے کہ بش نے پھر اعلان کیا کہ ہم پھر صلیبی جنگ کا آغاز کر رہے ہیں. بعد میں اس نے اپنے اڑ واپس دیے لیکن اس کے منہ سے حقیقت تو نکل گئی. تو بہرحال یہ ہے کہ ان کے نزدیک بڑی اہمیت ہے پیدائش کی, ولادت کی, ہمارے نزدیک اہمیت نہیں ہے. اس لیے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں جب مسلمانوں کی تقویم کا آغاز ہوا سن کا, تو مسلمانوں نے آپ کی ولادت کو نہیں بنایا آغاز اپنی تقویم کے لیے, بلکہ ہجرت کو بنایا. ہجرت کی بنیاد پر اپنے سالوں کی تقویم رکھی. ہجرت ظاہری بات ہے ایک بہت بڑا عمل ہے اثار و قربانی کا. تو عیسائیوں کے نزدیک زیادہ اہمیت ولادت کی ہے, پیدائش کی ہے. جب 1000 برس مکمل ہوئے عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت سے تو ایک بڑا مذہبی جوش و خروش تھا عیسائیوں میں, اور ان کے مذہبی رہنماؤں نے ان کے اندر ایک آگ بھر دی کہ ہم نے پھر سے ارض مقدس کو مسلمانوں سے چھین کر اور واپس لینا ہے. لہذا پورے یورپ میں لوگ ان کے جمع ہوئے, صلیبی جنگ کے لیے تیار ہوئے, اور اس کے بعد 1099 عیسوی میں وہ کامیاب ہو گئے اور مسلمانوں سے انہوں نے بیت المقدس کو چھین لیا. تقریباً 88 برس تک بیت المقدس یہ عیسائیوں کے قبضے میں رہا. اس کے بعد قرب سلطان صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ علیہ، اللہ تبارک و تعالی ان کو غریق رحمت کرے، انہوں نے بڑی طویل جدوجہد اور محنت کے بعد اس قبضے سے بیت المقدس کو آزاد کرایا اور 1187 عیسوی میں دوبارہ یہ بیت المقدس پھر سے مسلمانوں کے قبضے میں آ گیا. اس کے بعد پھر جو اہم واقعہ ہوا ہے وہ ہوا 1917 میں، پہلی جنگ عظیم کے دوران جو برطانوی سازش کے ذریعے سے عربوں اور ترکوں میں اختلافات پیدا کیے گئے. لارنس آف عربیہ، اس نے جس طریقے پر آ کر یہ انتشار پیدا کیا، اور اس کے بعد بیت المقدس پر گو کے قبضہ تو عربوں کا تھا لیکن یہ ہے کہ بالآخر اختر اختر برطانیہ کو اس کے اوپر تسلط حاصل ہو گیا. اور 1917 میں برطانوی وزیر خارجہ بالفور نے وہ اعلان کیا جو ادارے بالفور کہلاتا ہے، کہ جس کے ذریعے سے یہودیوں کو اجازت مل گئی کہ وہ بیت المقدس کے علاقے میں اب آ کر رہائشی، صنعتی، زرعی اراضی خرید سکتے ہیں، اور یہودیوں نے وہاں پر آ کر آباد ہونا شروع کیا، عیسائی برطانوی یعنی انگریزوں کے زیر سرپرستی. اور وہاں پر آ کر کچھ تو سادہ لوہی میں عربوں نے بھی اپنی زمینیں منہ مانگے داموں یہودیوں کو فروخت کر دی، اور کچھ کو جبری طور پر بے دخل کیا گیا، فلسطینیوں کو وہاں سے نکالا گیا. یہاں تک کہ ایسے ایسے جھوٹے کلیم بھی داخل کیے گئے کہ فلاں مکان 1800 برس پہلے یہودی نے کلیم داخل کیا کہ میرے فلاں دادا کا تھا، اور آج اس میں ایک فلسطینی بیٹھا ہوا ہے، اور برطانوی عدالت نے ان کے اس کلیم کو تسلیم کیا، فلسطینی کو بے دخل کیا اور یہودی کے حوالے وہ مکان کر دیا گیا. جب یہ ساری حرکتیں ہو رہی تھیں تو اقبال نے ایک بڑا پیارا شعر کہا تھا کہ خاک فلسطین پہ یہودی کا اگر حق، ہسپانیہ پر حق نہیں کیوں اہل عرب کا، پھر تو اسپین مسلمانوں کو دے دو. اس لیے کہ فلسطین میں تو یہودی 1800-1900 برس پہلے آباد تھے، اسپین میں تو مسلمان 500 برس پہلے آباد تھے، پھر تو اسپین مسلمانوں کا ہونا چاہیے. لیکن بہرحال یہ ہے کہ اس دھاندلی کے ذریعے سے رفتہ رفتہ یہودیوں کو اس علاقے میں آباد کیا گیا، اور بالآخر 1948 میں فلسطین کے 56% علاقے پر قبضہ کر کے اور وہاں پر اسرائیل کے نام سے ایک ریاست قائم کر دی گئی. بانی پاکستان محمد علی جناح نے اسرائیل کو مغربی دنیا کا ناجائز بچہ قرار دیا. 25 اکتوبر 1947 کو جب کہ ابھی قیام اسرائیل کے منصوبے کو پیش کیا جا رہا تھا، بانی پاکستان نے رائٹر نیوز ایجنسی کے نمائندے کو انٹرویو دیتے ہوئے فرمایا، فلسطین کے بارے میں ہمارے موقف کی وضاحت اقوام متحدہ میں پاکستانی وقت کے سربراہ چودھری ظفر اللہ خان نے کری، مجھے اب بھی یہ امید ہے کہ تقسیم فلسطین کا منصوبہ مسترد کر دیا جائے گا، ورنہ ایک خوفناک چپکلش کا شروع ہونا ناگزیر اور لازمی امر ہے. یہ چپکلش صرف عربوں اور منصوبہ تقسیم نافذ کرنے والوں کے درمیان نہ ہوگی بلکہ پوری اسلامی دنیا اس فیصلے کے خلاف اپنی بغاوت کرے گی، کیونکہ ایسے فیصلے اسرائیل کے قیام کی حمایت نہ تاریخی اعتبار سے کی جا سکتی اور نہ ہی سیاسی اور اخلاقی طور پر. ایسے حالات میں پاکستان کے پاس اس کے سوا اور کوئی چارہ کار نہ ہوگا کہ عربوں کی مکمل اور غیر مشروط حمایت کرے اور خام خواہ کے اشتعال اور دست راجیوں کو روکنے کے لیے جو کچھ اس کے بس میں ہے پورے جوش و خروش طاقت سے بروئے کار لائے. یہ تھے بانی پاکستان کے جذبات. یہاں تک کہ یہود کے خالصتاً مذہبی عناصر بھی اسرائیل کے اس طرح کے قیام کو جائز نہیں سمجھتے. معروف یہودی اسکالر ڈاکٹر ایلمر بلجر نے اپنے مقالے کیا اسرائیل بابل کی پیشن گوئیوں کی تکمیل ہے میں لکھا ہے کہ یہ ایک ناقابل تردید حقیقت ہے کہ کوئی پکا مذہبی یہودی یہ نہیں مانتا کہ موجودہ اسرائیلی ریاست اس طریقے عمل سے وجود میں آئی ہے جو بائبل کے احکامات سے ذرا برابر بھی مطابقت رکھتا ہو. اگر آپ کو یاد ہو تو ابھی یہ جو ہولوکاسٹ کے حوالے سے دعوے ہیں یہودیوں کے، اس کے حوالے سے ایک سیمینار مقرر کیا تھا ایران میں، منعقد کیا تھا ایران میں، اور وہاں کئی مذہبی یہودی بھی آئے تھے. اور انہوں نے بھی آ کر کہا کہ ہم اسرائیل کے اس قسم کے قیام کو اور اس قسم کی غلط بیانیوں کو اون نہیں کرتے. ہمارا یہ ہے کہ جو خالصتاً مذہبی یہودی ہیں وہ بھی کہتے ہیں کہ اسرائیل کا یہ قیام یہ سراسر دھاندلی کے ذریعے سے وجود میں آیا ہے. پھر جون 1967 میں عرب اسرائیل جنگ کے دوران اسرائیل نے بیت المقدس سمیت فلسطین کے مزید 22% علاقے پر قبضہ کر لیا. بیت المقدس پر ان کے قبضے کو اب 40 برس ہونے کو آ رہے ہیں اور ان کے صبر کا معنی لبریز ہو رہا ہے. انہوں نے تھرڈ ٹیمپل یعنی تیسری مرتبہ حیدر سلیمانی کا ماڈل تیار کر لیا ہے اور اس کی وہ نمائش بھی کرتے رہتے ہیں اور اب وہ زور شور سے مسجد اقصیٰ کے گرد کھدائیاں اس لیے کر رہے ہیں تاکہ اس مسجد کو کسی بھی دھماکے کے ذریعے سے یہ کہہ کر کے زلزلہ آیا اسے شہید کر دیا جائے اور پھر یہاں پر وہ اپنا تھرڈ ٹیمپل تعمیر کرے. اور 2007 کی تاریخ انہوں نے پہلے سے طے کر رکھی تھی کہ 40 سال مکمل ہوں گے. میں نے اس سے پہلے عرض کیا تھا کہ 40 سال کو ان کی تاریخ میں اہمیت حاصل ہے. جب انہوں نے جہاد سے اعراض کیا تھا تو ابھی ہم نے پڑھا سورہ مائدہ میں کہ اللہ نے 40 سال کے لیے ان پر ارض مقدس کو حرام کیا تھا. تو وہ 40 برس کا ہنسا پورا ہوگا. ان کا منصوبہ یہ تھا کہ پوری دنیا میں جہاں جہاں پر بھی کوئی خطرہ ہمارے اس منصوبے کے لیے ہو سکتا ہے اس کو پہلے سے ختم کر دیا جائے. تو 2001 میں خیال تھا کہ پاکستان اور افغانستان ان کو تباہ کیا جائے. پاکستان کے ایٹمی سرگرمی، افغانستان کی طالبان حکومت جذبہ جہاد ان کے لیے خطرہ تھا. پاکستان تو یو ٹرن لے کر وقتی طور پر بچ گیا لیکن طالبان کی اسلامی حکومت اس کا خاتمہ کر دیا گیا. 2003 میں پھر عالم عرب میں صرف صدام تھا کہ جو ان کے لیے کوئی دشمن بن سکتا تھا. اس کی دشمنی کا اندازہ کیجئے کہ جس وقت اس کو پھانسی دی گئی ہے تو اس وقت بھی اس کی زبان پر جو الفاظ ریکارڈ ہوئے ہیں وہ یہ ہیں کہ اس نے نعرہ تکبیر بھی لگایا ہے اور ساتھ یہ کہا ہے کہ فلسطین عربوں کا ہے. صدام کی حکومت کو ختم کر دیا. اس کے بعد خیال یہ تھا کہ 2005 میں ایران اور شام ان کے خلاف بھی کارروائی کر لیں گے لیکن افغانستان اور عراق میں جو مزاحمت ہوئی ہے اس کی وجہ سے ان کا یہ منصوبہ پایا تکمیل کو نہیں پہنچ سکا. بہرحال 2007 آ گیا اور اب یہ 2007 میں مسجد اقصیٰ کو شہید کر کے اور وہاں پر یہ اپنا تھرڈ ٹیمپل تعمیر کرنے کے لیے پوری طرح سے پرجوش اور سرگرم. اس پورے معاملے میں ہمارے اس خطے کی خاص اہمیت ہے افغانستان کی بھی اور پاکستان کی بھی. اس لیے وہ اس خطے کو بڑی اہمیت دیتے ہیں کہ اگر یہ خطہ ہمارا ہمنوا نہیں ہوتا تو پھر ہمیں خطرہ ہے کہ اگر کوئی ہمارے اس منصوبے کو نقصان پہنچے گا تو اس خطے سے پہنچے گا. اس کی وجہ کیا ہے؟ دو احادیث یہاں پر دی گئی ہیں. حدیث مبارکہ ہے ترمذی شریف یہ روایت ہے ابن ماجہ کی، یخرج الناس من المشرق، مشرق کی طرف سے فوجیں نکلیں گی، فیوتعون للمہدی یعنی سلطانہ، جو مہدی کی حکومت قائم کرنے کے لیے منزل پر منزل مارتی چلی آئیں گی. اس حدیث سے معلوم ہوا کہ مشرق کے کسی علاقے میں پہلے ہی اسلامی حکومت قائم ہو چکی ہوگی اور وہاں سے یہ فوجیں روانہ ہو کر امام مہدی کی حمایت کے لیے آئیں گی. ایک اور حدیث سے واضح ہوتا ہے کہ یہ مشرق کا علاقہ خراسان کا ہوگا. ترمذی شریف کی روایت ہے، تخرج من خراسان رایات سودن، خراسان کی جانب سے علم چلیں گے سیاہ رنگ کے، لا یردھا شیئن حتی تن سبب بے ایلیا، جن کو کوئی نہ روک سکے گا جب تک کہ وہ ایلیا میں یعنی بیت المقدس میں جا کر وہ نسم نہ ہو جائے. ایلیا بیت المقدس کا ایک دوسرا نام ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں خراسان اس علاقے کا نام تھا جس میں پاکستان کے شمالی علاقہ جات اور افغانستان کا بڑا حصہ شامل ہے. وہ یہی علاقہ ہے جہاں پہلے اسلامی حکومت قائم ہوگی. اس خطے میں طالبان کی اسلامی حکومت کا قائم ہونا، دیگر جہادی سرگرمیاں اور پھر پاکستان کا ایٹمی قوت بن جانا اسرائیل کے لیے باعث تشویش ہے. لہذا پاکستان کے پہلے وزیر اعظم لیاقت علی خان کو کیا پیشکش کی گئی تھی امریکہ میں کہ اگر پاکستان اس حکم کو تسلیم کر لے تو پاکستان کو ناقابل تصور مالی امداد دی جائے گی. اور بڑا ایمان افروز جواب دیا تھا قائد ملت نے اس وقت کہ اور سولز آر نوٹ فار سیل, اس پیشکش کو ٹھکرا دیا تھا. سن 67 میں اس کے بعد جب فتح ہوا, ان کو کامیابی ملی ہے عرب اسرائیل وار میں, تو ان کے وزیر اعظم بن گوریان نے پیرس میں یہ بات کہی تھی کہ ہمیں عرب ممالک سے نہیں صرف پاکستان سے خطرہ ہے. اور اس کے بعد اب جب پرویز مشرف صاحب نے اسرائیل کو تسلیم کرنے کے حوالے سے بیان دیا پچھلے سال یکم ستمبر کو, بلکہ 2005 میں یکم ستمبر کو ہمارے وزیر خارجہ نے باقاعدہ ترکی میں ملاقات بھی کی اسرائیلی وزیر خارجہ سے, تو محسوس کیا اسرائیل نے کہ مشرف شاید پاکستان کی طرف سے ہمارے ملک کو تسلیم کرنے کا کوئی فیصلہ کر سکتا ہے. تو حال ہی میں جب مشرف صاحب گئے تھے مشرق وسطی کے دورے پر, انہوں نے اسرائیل کو تسلیم کرنے کی بات کی, تو بھارت سے متعین اس سفیر کے اعلیٰ کونسل مشیر لوسی رائٹس نے کہا کہ اگر صدر پرویز مشرف اسرائیل کو تسلیم کروا لیں تو اسرائیل پاکستان کے لیے وہ کچھ کر سکتا ہے جس کا تصور کرنا بھی ممکن نہیں ہے. وہ چاہتے ہیں کہ کسی طرح سے اس خطے میں ہمارے لیے مخالفانہ جذبات ختم ہوں, تاکہ جب ہم یہ مسجد اقصی کی شہادت کا ناپاک عمل انجام دیں تو ہمارے لیے کوئی زیادہ رکاوٹ نہ ہو. ہمارے ہاں بعض دانشور وہ باقاعدہ پلانٹڈ ہیں اور وہ اس بات کا پروپیگنڈا کر رہے ہیں کہ مسجد اقصی کی مسلمانوں کے لیے کوئی اہمیت نہیں ہے, خام خائی. مولویوں نے اس مسجد کو تقدس کا درجہ دے دیا ہے, ورنہ اس کی کوئی خاص اہمیت مسلمانوں کے لیے نہیں, یہودیوں کے لیے ہے, ان کا قبلہ وہاں بن جانا چاہیے. کچھ احادیث میں آپ کو سنا رہا ہوں جس سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ نہیں, ہمارے لیے مسجد اقصی, مسجد نبوی اور مسجد حرام, ان تینوں کی اہمیت ہے. بخاری شریف کی روایت ہے, ولا تصد الرحال الا الى ثلاثه مساجد, تین مساجد کے علاوہ کسی جگہ کا ثواب کی نیت سے قصد کر کے سفر کرنا جائز نہیں. یہ جو ہمارے یہاں بعض لوگ دیگر مقامات کی زیارت کے لیے ثواب سمجھ کے جا رہے ہوتے ہیں, کسی مزار کی زیارت کے لیے ثواب سمجھ کے جا رہے ہوتے ہیں, حرام ہے یہ. ثواب کی نیت سے صرف تین مساجد کا سفر کرنا, یہ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ جائز ہے. اور وہ کون سی ہیں؟ مسجد الحرام و مسجد الاقصی و مسجد ہذا, مسجد حرام, مسجد اقصی, اور آپ نے فرمایا میری یہ مسجد, مسجد نبوی. ایک دوسری حدیث ہے ابو داؤد کی, من احل بحجۃ او عمرۃ من المسجد الاقصی الى المسجد الحرام, جس کسی نے مسجد اقصی سے احرام باندھا مسجد حرام تک جانے کے لیے تاکہ وہ حج کرے یا عمرہ کرے, غفر له ما تقدم من ذنبه وما تاخر, تو اس کے جتنے اگلے پچھلے گناہ ہیں وہ اللہ نے معاف کر دیے. او وجبت له الجنہ, یا آپ نے یہ فرمایا کہ اللہ نے لیے جنت واجب کر دی. شکا عبداللہ, اس حدیث کے جو راوی ایک عبداللہ ہے, ان کو شک گزرا ہے کہ اللہ کے رسول نے کیا الفاظ ارشاد فرمائے تھے. یہ کہا تھا کہ اس کے اگلے پچھلے گناہ معاف کر دیے گئے, یا آپ نے یہ فرمایا تھا کہ اس کے لیے جنت واجب کر دی گئی. یہ صحابہ اکرام کی جانت داری ہے کہ وہ اگر کہیں پر انہیں شک ہوتا ہے کہ الفاظ میں کچھ فرق ہے تو وہ اس کے حوالے سے وہ دونوں باتیں بیان کر دیتے, کیا یہ کہا یا یہ کہا, بہر دونوں کا مفہوم ایک ہی بنتا ہے. پھر آپ کی ایک اور روایت ہے جو کہ نسائی شریف میں, من صلی فی المساجد الاربع غفر له ذنبه, جس کسی نے چار مساجد میں نماز پڑھی اس کے تمام گناہ معاف کر دیے گئے. امام السندی نے اس حدیث کی وضاحت میں تحریر کیا ہے کہ چار مساجد سے مراد ہے مکہ اور مدینہ کی مساجد, مسجد حرام اور مسجد نبوی, اور مسجد قبا جو کہ پہلی مسجد ہے جو اللہ کے رسول نے بنائی تھی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, اور آپ کو اس مسجد سے بڑی محبت تھی. اس مسجد میں اگر انسان جائے دو رکعت نماز پڑھنے کے لیے, مدینہ میں رہتے ہوئے غسل کرے یا وضو کرے اور پھر مسجد قبا تک جائے, تو حدیث ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کو اس عمل کا ایک عمرے کے برابر ثواب دیتے ہیں. یہ حدیث مسجد قبا کے دروازے کے اوپر لکھی ہوئی بھی ہے. اور مسجد اقصی, یعنی چار مساجد ہیں کہ اگر ان میں نماز پڑھی تو بشارت ہے کہ اللہ تعالیٰ گناہ معاف فرما دے گا. اسی طریقے پر حدیث ہے نسائی شریف کی, صلاۃ الرجل فی بیتہ بے صلاۃ, اگر کوشش اپنے گھر پہ نماز پڑھتا ہے تو اسے ایک نماز کا ثواب ملتا ہے, وصلاته في المسجد القبائل بخمس وعشرين، اور اگر کوئی اپنے محلے کی مسجد میں جا کے نماز پڑھتا ہے تو اسے 25 نمازوں کا ثواب ملتا ہے. وصلاته في المسجد الذي يجمع فيه بخمس مئات صلاة، اور اگر کوئی جا کر جامع مسجد میں نماز پڑھتا ہے تو اسے 500 نمازوں کا ثواب ملتا ہے. وصلاته في المسجد الاقصى بخمسين الف سنة، وصلاته في مسجد بخمسين الف سنة، اور مسجد اقصی میں نماز پڑھنے کا ثواب بھی 50,000 نمازوں کے برابر ہے، اور میری مسجد مسجد نبوی میں نماز پڑھنے کا ثواب بھی 50,000 نمازوں کے برابر ہے. وصلاته في المسجد الحرام بمئات الف صلاة، اور اس کا مسجد حرام میں نماز پڑھنا 100,000 نمازوں کے ثواب کے برابر ہے. ہم اندازہ کر سکتے ہیں کہ مسجد اقصی کو اس حدیث میں آپ نے وہی اہمیت دی جو اہمیت کی مسجد حرام کی. بہرحال یہ میں نے پوری تاریخی ترتیب کے ساتھ آج آپ کے سامنے مسجد اقصی کے بارے میں پوری بات بیان کی ہے. آدم علیہ السلام نے اس کو تعمیر کیا، دوبارہ اس کی تعمیر پھر ہوئی 965 قبل مسیح میں حضرت سلیمان علیہ السلام کے ذریعے سے، اور پھر اس کے بعد پورا تاریخی واقعات کے کب یہ مسجد عیسائیوں کے لیے مقدس ٹھہری، کب کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہاں پر تشریف لے گئے، کب یہ مسلمانوں نے فتح کی، اس پر مزید کیا ادوار آئے، پوری تاریخی ترتیب کے ساتھ یہ باتیں آج آپ کے سامنے رکھ دی. اس مسجد کی ہمارے لیے اہمیت کیا وہ بھی ہمارے سامنے آ گئی. اس وقت کیفیت یہ ہے کہ مسجد اقصی روتی ہے، امت مسلمہ سوتی ہے، 40 برس سے غیروں کے قبضے میں ہے، لیکن یہ ہے کہ ابھی تک کوئی ایسی فیصلہ کن تحریک نظر نہیں آ رہی کہ جس کے ذریعے سے اس مسجد کے واپس مسلمانوں کے پاس آنے کے کوئی امکانات ہیں، بلکہ خطرہ یہ ہے کہ یہ مسجد کہیں شہید ہی نہ کر دی جائے. کاش ہمارا کوئی حکمران پھر سے صلاح الدین ایوبی رحمتہ اللہ علیہ کی صورت اختیار کر کے میدان میں آئے اور مسجد اقصی کی حفاظت کی خدمت بجا لا کر عظیم سعادت سرفراز ہو. اللہ یہ سعادت ہمارے کسی بھی حکمران کو عطا فرمائے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم وللسائر المسلمین والمسلمات.